بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے اردو .sahar.tv.ir۔ سامعین، آج 15 شعبان ہے، آج امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سامعین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور گھر اور گھرانہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ تہران کے خطیب جمعہ نے عصر ظہور کو عقلانیت اور عدل و انصاف کا دور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دور میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ پولیٹیکل اور سلیکٹیو اپروچ کے نتیجے میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملنا تو کجا، بلکہ نقصان پہنچے گا اور انسانی اقدار کمزور پڑ جائیں گی۔ پاکستان میں تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے ہارس ٹریڈنگ کے معاملے میں جنوبی صوبے سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ روس نے مغربی یوکرین میں واقع لویو ایئرپورٹ کو ایک بار پھر میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے، اور چین نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ بحران یوکرین کے بہانے اپنی عسکری طاقت کو بڑھانے سے باز رہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ تہران کے خطیب جمعہ نے عصر ظہور کو عقلانیت اور عدل و انصاف کا دور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دور میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 15 شعبان یعنی امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کا جشن پورے ایران میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس دوران پورے ملک میں نماز جمعہ کے بھی اجتماعات شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوئے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے نماز کے خطبوں کے آغاز میں منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ظہور کا زمانہ عقلانیت، فقاہت انسانی، معاشرے کی ترقی اور عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا، جب ظلم و ستم کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امام زمانہ کا حقیقی معنوں میں انتظار کرنے والوں کو اس طرح کے دور اور زمانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری نظام پوری قوت کے ساتھ ظلم و ستم کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، اور اس پر جتنی ذمہ داری عائد ہے اس کے مطابق وہ ظلم کے خلاف جنگ کرتا رہے گا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ہم انتظار کے دور میں ہیں، اور یہ دور انسانیت کے احترام اور انسانوں کی ترقی و کمال کا دور ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت پوری انسانیت کی ترقی کا راستہ ہموار کرے گی۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ایران دنیا کے ہر شخص کے لیے احترام کا قائل ہے، اور فلسطین اور مقبوضہ فلسطین کے بارے میں بھی رہبر انقلاب اسلامی کا یہی نظریہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آ کر فلسطین میں قابض ہو گئے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں، اور فلسطین کی تقدیر کا فیصلہ خود فلسطینیوں کو کرنے دیا جائے، جس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی سبھی فلسطینی شہری شامل ہوں۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے سعودی حکومت کے ہاتھوں دسیوں عام شہریوں کو پھانسی دے دیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے حامی مغربی ملکوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم لوگ جو انسانی حقوق کا دم بھرتے ہو، کیوں اس ہولناک جرم کے بعد بھی سعودی عرب کا دورہ کرتے ہو اور آل سعود کی حمایت کرتے ہو؟ انہوں نے اربیل میں موساد کے اڈوں پر سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کامیاب میزائلی حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غاصب سے ہونی حکومت کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایران جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ پولیٹیکل اور سلیکٹو اپروچ کے نتیجے میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملنا تو کجا بلکہ نقصان پہنچے گا اور انسانی اقدار کمزور پڑ جائیں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ایران کے بارے میں انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر جاوید رحمان کی تازہ رپورٹ کو سیاسی، جانبدارانہ اور غلط معلومات پر مبنی قرار دیتے ہوئے اسے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جبری اور یک طرفہ اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر کی مرتب کردہ رپورٹ میں یک طرفہ اور جبری اقدامات کے منفی نتائج کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رپورٹ مکمل جانبدارانہ اور ناقص ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس رپورٹ کے بارے میں اپنا موقف تفصیل کے ساتھ انسانی حقوق کونسل کو پیش کر دیا ہے، جسے رسمی طور پر شائع بھی کیا جا چکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات اور اس رپورٹ میں کیے گئے دعووں کو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام الزامات اور دعوے دہشت گرد گروہ ایم کے او اور مغربی ملکوں جیسے جانبدارانہ ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر لگائے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ایران کے بارے میں انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر جاوید رحمان نے اپنی تازہ سیاسی رپورٹ میں تہران کے خلاف بعض بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران ایران کے لیے مقرر انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر جانبدارانہ اور غلط معلومات کی بنیاد پر تیار کی جانے والی رپورٹیں پیش کر کے عملی طور پر ایرانی قوم کے دشمنوں کے سیاسی اعلی کار اور تہران پر دباؤ ڈالنے کا ہتھ کنڈا بنے ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے ضرورت مند عوام کے لیے سخاوت مندانہ امداد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جلال آباد شہر کے عوام میں غذائی امداد تقسیم کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلر مجید صادقی دولت آبادی نے کہا کہ جلال آباد شہر کے عوام کے لیے 500 پیکٹ غذائی اشیاء تقسیم کی گئی ہے، جو آٹے، چاول اور گھی پر مشتمل ہے۔ مجید صادقی نے کہا کہ یہ مشرقی افغانستان کے ضرورت مند خاندانوں کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی دوسری انسان دوستانہ امدادی کھیپ ہے جو تقسیم کر دی گئی۔ اس سے پہلے بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے کابل، غزنی، قندوز، بدخشاں، پنشیر، ہرات اور افغانستان کے دیگر علاقوں کے لیے امدادی سامان تقسیم کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان میں نئے سیاسی دور میں بھی اس ملک کے عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد مسلسل روانہ کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال میں وزیراعظم عمران خان نے ہارس ٹریڈنگ کے معاملے میں جنوبی صوبے سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کابینہ کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے صوبہ سندھ میں فوری طور پر گورنر راج نافذ کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی کے ارکان کو تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے پوری توانائی بروئے کار لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت سے متعلق آئین کی دفعہ 63 الف کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی صدارتی ریفرنس سے متعلق خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے حکمران جماعت پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کی حکمران جماعت کے متعدد ارکان اسمبلی گزشتہ روز فیڈرل لاجز کے سندھ ہاؤس چلے گئے تھے، جو اس وقت حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان حالیہ چند روز کے دوران متعدد بار حزب اختلاف کی جماعتوں پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام عائد کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے تحریک انصاف کے ارکان کی وفاداریاں پیسے کے ذریعے خرید رہی ہیں۔ روس نے مغربی یوکرین میں واقع لیویو ایئرپورٹ کو ایک بار پھر میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ روس نے خود مشرقی یوکرین میں نو فلائی زون قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ موصول رپورٹوں کے مطابق یوکرین میں جنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور آج روس یوکرین جنگ 23 دن میں داخل ہو گئی۔ یوکرین کے مغربی شہر لیویو کے میئر اندریے سیدوونی نے، جس شہر میں کیف سے امریکہ اور چند دیگر ممالک کے سفارتخانے منتقل کر دیے گئے ہیں، کہا ہے کہ روس نے اس شہر کے ایئرپورٹ کے اطراف میں کچھ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ خبروں کے بعد پیش کی جائے گی۔ بیلاروس کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کر دے، بصورت دیگر اسے ماسکو کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکوف نے جمعے کے روز اپنے ایک بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ یوکرین کی جنگ کم ترین وقت میں امن معاہدے پر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صدر پوتین صدر زیلنسکی کو یوکرین کے صدر زیلنسکی کو قابل قبول تجاویز پیش کرنے والے ہیں تاکہ امن معاہدے پر دستخط آسانی سے ہو جائیں۔ صدر لوکاشنکوف نے یوکرین کے صدر کو مشورہ دیا کہ وہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امن معاہدے پر دستخط کر کے جنگ کا خاتمہ کریں، بصورت دیگر انہیں یوکرین کے تسلیم ہو جانے کے معاہدے پر دستخط کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس اس جنگ میں ہارنے والا نہیں ہے۔ چین نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ بحران یوکرین کے بہانے اپنی عسکری طاقت کو بڑھانے سے باز رہے۔ اطلاعات کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی جیان نے یہ انتباہ جاپان کے وزیراعظم فومیو کیشیدا کے اس بیان کے بعد دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ یوکرین کے معاملے میں بیجنگ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کے بعد جاپان بھی روس کے خلاف امریکہ اور دیگر ملکوں کی پابندیوں کے عمل میں شامل ہو گیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جاپان کے بعض سیاسی قائدین جنگ یوکرین کے بہانے اپنی عسکری قوت میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے، چین نے جاپان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بحران یوکرین کے بہانے اپنی عسکری طاقت کو بڑھانے سے باز رہے۔ اطلاعات کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زھاؤ لی جیان نے یہ انتباہ جاپان کے وزیراعظم فومیو کیشیدا کے اس بیان کے بعد دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ یوکرین کے معاملے میں بیجنگ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جاپان کے بعض سیاسی قائدین جنگ یوکرین کے بہانے اپنی عسکری قوت میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے شام کے خلاف مغربی ممالک کی پالیسیوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب نے دنیا کو جنگل بنا کر رکھ دیا ہے۔ صدر بشار اسد نے دمشق میں منعقدہ ایک پروگرام میں اپنے ایک خطاب میں کہا کہ مغرب جس پالیسی پر عمل پیرا ہے وہ طاقت اور دنیا کو جنگل بنانے کی پالیسی ہے۔ شام کے صدر نے کہا کہ مغرب نے ثابت کر دیا ہے کہ اسے انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس نے بین الاقوامی اداروں کو پامال کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مغرب نے جھوٹ اور فریب میں مزید مہارت حاصل کر لی ہے کہا کہ یوکرین جنگ نے مغرب کو اس کے حامیوں میں رسوا کر دیا ہے۔ بشار اسد نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مغرب نے روس، شام اور لیبیا کے پیسے دبا لیے ہیں تو پھر ملکیت کی آزادی کہاں ہے، کہا کہ مغرب جو بھی کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ صرف دنیا پر تسلط جمانے اور اسے لوٹنے کی فکر میں ہے۔ شام کے صدر نے اس سے پہلے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین سے ایک ٹی وی گفتگو میں یوکرین میں روس کے خصوصی فوجی آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اب ایک سیاسی تفصیلی رپورٹ۔ روس نے مغربی یوکرین میں واقع لویو ایئرپورٹ کو ایک بار پھر میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ روس نے خود مشرقی یوکرین میں نو فلائی زون قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ موصول رپورٹوں کے مطابق یوکرین میں جنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور آج روس یوکرین جنگ 23ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ یوکرین کے مغربی شہر لویو کے میئر آندریے سیدووی نے جس شہر میں کیف سے امریکہ اور چند دیگر ممالک کے سفارتخانے منتقل کر دیے گئے ہیں، کہا ہے کہ روس نے اس شہر کے ایئرپورٹ کے اطراف میں کچھ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی میزائل جمعے کو لویو شہر کے ہوائی اڈے کے اطراف میں گرے ہیں، تاہم ایئرپورٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل بلیک سی کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں۔ اس درمیان خود روس نے مشرقی یوکرین میں نو فلائی زون قائم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی طیارہ اس علاقے میں پرواز نہ کرے، بس صورت دیگر اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ روس نے مشرقی یوکرین میں خود مختار جمہوریاؤں دونسک اور لوہانسک کے علاقوں کی فضائی حدود کو نو فلائی زون علاقہ قرار دے دیا ہے۔ ان دونوں جمہوریاؤں کے یوکرین سے علیحدگی کے خواہاں اور روسی حملے کے حامی ان دونوں جمہوریاؤں کے شہری یوکرین سے علیحدگی کے خواہاں اور روسی حملے کے حامی ہیں۔ دریاسنا لوہانس اور دونتس کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ یوکرینی فوجیوں نے ان علاقوں کے غیر فوجی اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے جس میں عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ دریاسنا ایسوسیٹڈ ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ دی ہے کہ ماریو پول میں گزشتہ 10 دنوں کے مقابلے میں بمباری دگنی ہو گئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بھی جمعے کو اعلان کیا کہ روسی فوج اور ماسکو کی اتحادی دیگر فورسز اس وقت ماریو پول شہر کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق روس کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ماریو پول کے 90% علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور سامعین، اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر، ان کے دربار صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول، ذکر حق بھی بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب پیش خدمت پروگرام یادوں کے جھروں کے۔ یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 27 عیسوی، 15 شعبان اور 18 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پندرہ شعبان سن 255 ہجری قمری کو فرزند رسول منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عراق میں واقع شہر سامرہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہیں اور آپ کے سب سے زیادہ مشہور لقب مہدی یعنی ہدایت شدہ اور قائم یعنی قیام کرنے والا ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 5 سال اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ نے لوگوں کی امامت کی ذمہ داری سنبھالی تو دشمنوں کی کثرت کے سبب حکم خدا سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تقریباً 69 سال تک اپنے مخصوص نائبین کے توسط سے لوگوں کے ساتھ تعلق برقرار رہا۔ اس کے بعد آپ حکم خدا سے سب کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب بھی خدا چاہے گا آپ ظہور فرمائیں گے اور عدل الہی کی بنیاد پر عالمی حکومت قائم کریں گے۔ مہدی موعود کی اس عالمی حکومت کا تصور کسی نہ کسی شکل میں تمام مذاہب الہی میں موجود ہے۔ پندرہ شعبان سن 329 ہجری قمری کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے چوتھے نائب علی بن محمد سمری نے وفات پائی۔ خداوند عالم کے حکم سے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے غائب ہوئے تو آپ نے اپنے خاص نائبین کے توسط سے 10 سال تک لوگوں سے رابطہ رکھا۔ علی بن محمد سمری حضرت امام مہدی علیہ السلام کے چوتھے اور آخری نائب تھے۔ مارچ سن 1858 عیسوی کو ڈیزل انجن کے موجد جرمن سائنسداں روڈولف ڈیزل پیدا ہوئے۔ انہوں نے مشینوں کو چلانے کے عمل پر وسیع تحقیقات کی جن کے نتیجے میں وہ ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو برقی توانائی کے بغیر سادہ اور سستے ایندھن کے ذریعے زیادہ توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ انجن اپنے موجد کے نام پر ڈیزل انجن مشہور ہوا۔ ڈیزل انجن کی ایجاد سے نقل و حمل کی دنیا میں انقلابی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے حد ترقی و پیش رفت کے باوجود ڈیزل انجن کا ایک طاقتور اور سستے انجن کے طور پر ابھی تک استعمال ہوتا ہے۔ ستائیس عیسون سن 1302 ہجری شمسی کو آیت اللہ ابو القاسم رحمانی ایران کے شہر بہشہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے آیت اللہ سید محسن الحکیم اور آیت اللہ خوئی جیسے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ نجف اشرف میں 14 سال گزارنے کے بعد وہ ایران واپس لوٹ آئے اور اپنے آبائی شہر میں انہوں نے دینی تعلیمی مرکز کے علاوہ مسجد اور امام بارگاہ بھی تعمیر کروائی، نیز مذہبی فرائض انجام دیے۔ انہوں نے 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اٹھارہ مارچ سن 1919 عیسوی کو ہندوستان میں رولیٹ بل منظور ہوا۔ جنوری 1919 میں ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا، جسے ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولیٹ کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ بل رولیٹ بل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بل کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں کی روک تھام کی جائے۔ نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر اور حریت پسند حضرات بہت مضطرب تھے۔ ان کی نظر میں رولیٹ بل کے ذریعے حکومت عوام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ بل 18 مارچ سن 1919 کو منظور ہو کر قانون بن گیا۔ ہندوستان بھر میں اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے قانون ساز اسمبلی کی رکنیت سے بطور احتجاج استعفی دے دیا، جبکہ مہاتما گاندھی کی اپیل پر اس کے خلاف 16 اپریل سن 1919 کو ملک گیر یوم سیاہ منایا گیا۔ مارچ سن 1962 عیسوی کو الجزائر کے مسلمان عوام نے اپنا ملک فرانس کے تسلط سے آزاد کرا لیا۔ الجزائر کے مسلمان عوام نے آزادی کے لیے 8 سال تک سخت جد و جہد کی۔ اس دوران 10 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے۔ آخرکار 18 مارچ سن 1962 کو الجزائر کو آزادی مل گئی۔ فرانس نے باضابطہ طور پر الجزائر کی آزادی کو تسلیم کیا اور وہاں سے اپنی افواج کو اس نے واپس بلا لیا۔ البتہ فرانس سے وابستہ خفیہ فوج کی دہشت گردانہ کارروائیاں اس کے بعد بھی ایک عرصے تک جاری رہیں۔ اور اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، منجی عالم بشریت آخری خلیفہ اور حجت برحق، قائم آل محمد، قطب عالم امکان، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ سامعین، ولادت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامن، حضرت اولیاء عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہماری جانب سے بھی دلی ہدیہ تبریک و تہنیت قبول فرمائیے۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
ختم مولا کا ہوگا انتظار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کے دل بر ہے عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نے ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جت کی ذوالفقار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔
سامن، یوں تو ہر سال موسم خزاں کے بعد موسم بہار اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ عرصہ ہستی پر قدم رکھتا ہے اور پوری دنیا میں اس موسم کے باعث پیدا ہونے والی تازگی کا سب کو بخوبی احساس ہو جاتا ہے، مگر اس سال موسم بہار کی آمد اور نئے ہجری شمسی سال کے آغاز سے قبل ہی ایک ایسی بہار سے ہم سب کی مشام جان معطر ہے کہ جس میں خزاں کا تصور ہی نہیں، اور وہ ہے بہار امامت، جس کے لیے شاعر کہتا ہے، خزاں کا باغ امامت میں تذکرہ ہی نہیں، خزاں کا باغ امامت میں تذکرہ ہی نہیں، بہار لوٹ کے آتی رہی بہار کے بعد۔ جس طرح سے کہ بہار فطرت کے احیاء کا باعث بنتی ہے، امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی معاشرے کو، کہ جو ظلم و فساد کے نتیجے میں مردہ ہو چکا ہے، دوبارہ زندہ کریں گے اور اسے نیک و صالح معاشرے میں تبدیل کر دیں گے، اور افسردہ اور جاہل انسانوں کے دلوں کو اپنے علم و حکمت سے زندہ کریں گے۔ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو انسانی معاشرے کی تہذیب و ثقافت اپنی اعلیٰ ترین سطح کو پہنچ جائے گی، عوامی مسائل و مشکلات اور بدعنوانیوں کی بیخکنی ہو جائے گی، اور لوگ ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنے لگیں گے۔ فطری سی بات ہے کہ زندگی ایسے معاشرے میں انتہائی لذت بخش ہوگی۔ شہید محسن نقوی کہتے ہیں، تو مسکرا پڑے تو خزاں رنگ رنگ ہو، تو مسکرا پڑے تو خزاں رنگ رنگ ہو، تو چپ رہے تو سارا جہاں مثل سنگ ہو، تو بول اٹھے تو نطق جہاں ساز دنگ ہو، ہر دل میں کیوں نہ تیری ولا کی امنگ ہو، میں کیوں نہ تیرا شکر کروں بات بات میں، میں کیوں نہ تیرا شکر کروں بات بات میں، ہر سانس تیرے در سے ملی ہے زکات میں۔
سامعین، اقلیم امامت کے آخری تاجدار حضرت امام مہدی علیہ السلام نے خانمادہ تطہیر کی عظیم شخصیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون تھی۔ 5 سال کی عمر میں امامت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، تمام انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی میراث کے وارث قرار پائے۔ علم و حکمت، عصمت و طہارت خدا کی جانب سے ملی، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کی عظیم ذمہ داری بھی آپ ہی کے کاندھوں پر ہے۔ وہ مومنین کے جو خدا کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مہدی موعود کے منتظر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری مادی لذتیں کہ جو محدودیتوں کے ہمراہ ہیں، حقیقی لذتوں کے مقابلے میں ظہور حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وقت حقیر و ناچیز ہو جائیں گی، کیونکہ اس دور میں سبھی امام علیہ السلام کی خاص ہدایت و رہنمائی سے بہرہ مند ہوں گے اور آپ کے سائے لطف و رحمت میں تقویٰ اختیار کر کے اور گناہوں سے دوری کر کے زیادہ سے زیادہ الہی نعمتوں کی لذت سے بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ان متقی افراد کو جو الہی تعلیمات کی بنیاد پر اپنی لذتوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں مژدہ دیا ہے اور ان کو بشارت دی ہے کہ ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔
سامعین، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کا دن خدا کی خاص نعمتوں اور برکتوں کے نزول کا آغاز ہوگا۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی آسمان اپنی سخاوت کے ذریعے خدا کی بے شمار نعمتوں سے انسانوں کو فیضیاب کرے گا اور وہ ان نعمتوں سے ناقابل بیان لذتوں کا ادراک کریں گے۔ آسمان حکومت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دور میں اپنی نعمتیں نچھاور کرے گا اور زمین ان نعمتوں کو خود میں جذب کرے گی اور انسانوں کے رشد و نمو اور ان کی حیات و فرحت کا باعث بنے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ظہور پر عقیدہ رکھنے اور ظہور کا انتظار کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ نہ صرف تمام شیعیان آل محمد علیہ السلام ہی ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ غیر شیعہ، حتیٰ کہ غیر مسلم مکاتب کی اکثریت بھی اس حقیقت پر عقیدہ رکھتی ہے لیکن اس کی منتظر نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر، وہ ایک حقیقت منتظر کے آنے کے معتقد ضرور ہیں لیکن اس حقیقت کے آنے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ انتظار کے بارے میں وارد ہونے والی روایات میں جہاں انتظار کو بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے اور منتظرین کی تعریف ہوئی ہے، وہاں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ امید رکھیں اس امر عظیم کے رونما ہونے اور ظہور مولا کے ادراک کو بھی ضروری جانیں، کیونکہ اگر امید اور انتظار نہ ہو اور منتظر زمانے ظہور کے واقعات و فرائض سے بے خبر ہو تو وہ منتظر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا اس نے ان روایات پر عمل کیا ہے جن کے توسط سے ہمیں امید و آرزو کا درس دیا گیا ہے؟
سامعین، دعائے افتتاح کہ جو ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے کہ آخری کلمات میں دولت کریمہ اور اس لذت بخش زندگی کا ذکر ہوا ہے کہ جو ظہور مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے ساتھ شیعوں کے انتظار میں ہے، اس دعا کے فقرے کچھ اس طرح سے ہیں: خدایا، میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے نبی کے موجود نہ ہونے کی، تیرا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر، اور اپنے بلی کے غائب ہونے کی، اور اپنے دشمنوں کے زیادہ ہونے کی، اور اپنی تعداد کے کم ہونے کی، اور آزمائش کے سخت ہونے کی، اور زمانے کے اپنے اوپر غلبے کی۔ تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور ہماری تمام امور میں مدد کر اپنی جانب سے جلدی کامیابی کے ذریعے، اور رنج کو برطرف کرنے کے ذریعے، اور نصرت کے غالب کرنے کے ذریعے، اور حق کی بادشاہت کے ظاہر کرنے کے ذریعے، اور اپنی رحمت سے جو ہم سب کو شامل ہو، اور عافیت کے ذریعے ہم کو ڈھانپ لے اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
سامن، اس مبارک دعا کی بنیاد پر انسان کو چاہیے کہ فکری افق تک رسائی حاصل کرے۔ ایک مومن کی تشویش اپنے امام علیہ السلام تک رسائی نہ ہونا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ خداوند متعال سے شکوہ کرے اور اس کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرے، تاکہ خداوند عالم اس کے امام زمانہ کو بھیج دے اور اس کے نورانی الطاف و کرم کے سائے میں وہ لذت بخش زندگی کی جو پروردگار نے اس کے لیے مد نظر قرار دی ہے اس طرف مائل ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔
سامعین، غیبت کے زمانے میں جن دعاؤں کی قرآت پر زور دیا گیا ہے ان کی طرف توجہ بھی ہمیں حجت خدا کی شناخت کی اہمیت سے آگاہ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم کتاب کمال الدین میں شیخ صدوق سے منقول ایک دعا میں پڑھتے ہیں، بار الہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما کہ اگر میں تجھے نہ پہچانوں تو تیرے پیغمبر کو نہ پہچان سکوں گا، بار الہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما کیونکہ اگر تو مجھے اپنے نبی کی شناخت عطا نہ کرے گا تو میں تیری حجت کی معرفت سے بے بہرا رہوں گا، بار الہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما کیونکہ اگر تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کرے گا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، خداوندہ مجھے جاہلیت کی موت نہ دینا اور میرے دل کو منحرف نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے میری ہدایت فرمائی ہے۔ سامعین، امام صادق علیہ السلام امام کی معرفت کی کم از کم حدود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام کی شناخت و معرفت کا نازل ترین مرتبہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ امام پیغمبر کے برابر ہے مگر نبوت کے درجے کے سوا، امام پیغمبر کا وارث ہے اور بے شک امام کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور ہر مسئلے میں امام کے سامنے سراپا تسلیم ہونا چاہیے اور اس کے کلام و فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔
سامعین، بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں تک دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا تعلق ہے تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اگر ہم کر سکتے تو ضرور کرتے، لیکن چونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اس لیے امام علیہ السلام کو آنا چاہیے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے اسباب فراہم کریں اور اس کے اسباب فراہم کر کے ظہور کو قریب تر کر دیں، ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ امام علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے اسباب فراہم ہو جائیں۔ آپ انتظار فرج کے بارے میں فرماتے ہیں، انتظار فرج اسلام کی قوت و طاقت کا انتظار ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کی قوت دنیا میں عملی صورت اپنائے اور ظہور کے مقدمات انشاءاللہ فراہم ہوں، یعنی ایک سچا اور حقیقی منتظر وہ ہے جو دنیا کی تمام تر سہولتوں کو اپنے آقا و سلطان کے لیے تیار کرتا ہے اور صرف انہی کا انتظار کرتا ہے اور صرف انہی کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہی انتظار کی وہ کیفیت ہے جسے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان کی ہے۔
تم میں سے ہر ایک ہمارے قائم کے خروج کے لیے آمادہ رہو، چاہے وہ ایک تیر کو مہیا کرنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، چونکہ جب خدا یہ دیکھے گا کہ انسان نے مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کی نیت سے اسلحہ مہیا کیا ہے تو امید ہے کہ خدا اس کی عمر کو طولانی کر دے کہ وہ ظہور کو درک کر لے اور امام مہدی علیہ السلام کے یاور و مددگار میں قرار پائے۔ سامعین، یہ انتظار کی وہ کیفیت ہے جو مطلوب ہے کہ اگر کوئی ایک تیر کا انتظام بھی کرتا ہے تو گویا وہ خود کو تیار کر رہا ہے ایک قیام کے لیے، اور کیوں نہ ہو، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ایک لقب قائم ہے اور جب یہ لفظ آئے تو احتراماً اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس قیام کی جامعیت بھی ہمیں انتظار کے اس مفہوم کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ انتظار محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ قیام ہمیں بتا رہا ہے کہ آج ہمارا ہادی و رہبر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا نام آتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم بیٹھے رہیں۔ چنانچہ یہ عمل بھی قیام و جہاد کی ایک علامت ہے۔ بعض لوگوں نے اس انتظار سے بہت غلط مفہوم اخذ کیا ہے کہ ہم سے کچھ مطلب و واسطہ نہیں ہے، سب کچھ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو کرنا ہے، ہمیں تو بس ان کے آنے کی دعا کرنا ہے، جبکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات کچھ اور ہی ہیں۔
چنانچہ راوی کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ مولا، لوگ کہتے ہیں کہ جب مہدی کا قیام ہوگا تو سارے کام خود بخود ہو جائیں گے اور ایک حجامت کے برابر بھی خون نہیں نکلے گا۔ آپ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم اگر ایسا ہی ہوتا کہ سارے کام خود بخود انجام پاتے تو یہ کام تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے تھا جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور چہرے پر زخم لگا تھا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کام اپنے آپ بن جائے، خدا کی قسم اس وقت تک کام نہیں بنے گا جب تک ہم اور تم خون پسینے میں غرق نہ ہو جائیں۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ انتظار کی کیفیت میں عمل پوشیدہ ہے اور کچھ بھی بیٹھے رہنے سے حاصل نہیں ہوگا جب تک آگے نہ بڑھا جائے، اسی لیے انتظار محبوب ترین عمل ہے کہ اس میں حرکت ہے، ایک مقصدیت ہے، منزل کی طرف بڑھنے کی لگن ہے۔ یا محض بیٹھ کر دعائیں پڑھ لینے کو محبوب ترین عمل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ مفہوم انتظار کی غلط تشریح ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں خاموش بیٹھ کر بس دعا کرنا ہے اور کچھ نہیں، ہرگز یہ معقول نہیں ہے۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ ظہور کا زمانہ ہی درحقیقت بشر کے ایک نئے سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر مہدویت کا عقیدہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء الہی کی تمام کوششیں، دعوت حق، بعثت رسول، طاقت فرسا زحمتیں اور ان کی تمام جد و جہد بے نتیجہ اور غیر مؤثر تھی، بے سود تھی۔ لہٰذا مہدویت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، سب سے بنیادی الہی معرف کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک ہمیں اطلاع ہے تمام ادیان الہی میں یہ عقیدہ موجود ہے، اور در حقیقت یہی عقیدہ مہدویت کا عقیدہ ہے۔ تمام اسلامی مکاتب فکر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سر انجام دنیا میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہوگی۔ انتظار کے مسئلے میں باریک بینی کے ساتھ عالمانہ انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں عامیانہ اور جاہلانہ باتوں سے بہت سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں ان میں یہی عامیانہ جاہلانہ معرفت سے آری اور معتبر سند کے بغیر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں بحث کرنا ہے، کیونکہ اس طرح مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ غیر عالمانہ، غیر معتبر، غیر پختہ دلائل اور سند سے آری بحث در حقیقت وہم و خیال ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کو حقیقی انتظار سے دور کر دیتی ہیں اور دجال صفت جھوٹے لوگوں کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے سختی کے ساتھ دوری اختیار کرنی چاہیے۔
سامن، حجت خدا اور امام عصر علیہ السلام کی شناخت ہر منتظر کا اولین فریضہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے۔ یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ شیعہ اور سنی منابع سے منقول روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے صفات و نشانیوں کو پہچاننے کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کو پہچاننا دو لحاظ سے ضروری ہے۔ ایک، شریف فریضے کے لحاظ سے، کیونکہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا سب پر واجب ہے، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ گویا جاہلیت کی موت مرا ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ انسان کے لیے حق و باطل کو پہچاننا اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی پہچاننا ضروری ہے جو مہدویت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، کیونکہ ان جھوٹے افراد کو پہچان کر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ مہدی موعود کی صفات کے حامل نہیں ہیں۔ احادیث و روایات میں حضرت مہدی علیہ السلام کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، انسان اگر ان پر غور کرے اور انہیں مد نظر رکھے تو حضرت کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرے گا اور لوگوں کے جھوٹے دعووں سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔
سامعین، اگر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ سچے مہدی موعود کی نشانیوں سے آگاہ نہیں ہیں اور غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، یا انہوں نے حضرت کے بعض عام صفات کو خاص صفات سمجھ لیا اور عام و خاص صفات کو پہچاننے میں غلطی کی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ مادی اور دنیاوی اہداف و مقاصد کے تحت نیز سیاسی محرکات کی بنا پر مہدویت کے جھوٹے دعووں کو دیکھتے اور دانستہ قبول کر لیتے ہیں اور ان کی ترویج کرتے ہیں، ورنہ جو اوصاف اور نشانیاں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے بیان کی گئی ہیں آپ کے علاوہ کسی پر صادق نہیں آتی۔ یعنی شیعوں کے بارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کے علاوہ کسی پر صادق نہیں آتی، اور یہ نشانیاں مثل آفتاب روشن ہیں، ان میں کسی کے غلطی کرنے کا امکان نہیں پایا جاتا۔
شاعر مدح امام میں یوں رتب اللسان ہے، یہ دور مادی روحانیت کی قدر کیا جانے، یہ دورِ مادی روحانیت کی قدر کیا جانے، جہاں سے سیم و زر کی شعلہ افشانی نہیں جاتی۔ خدا ہے غیب میں اور اس کا نائب بھی ہے غیبت میں، خدا ہے غیب میں اور اس کا نائب بھی ہے غیبت میں، نہ مانو گر خدا کی ذات بھی مانی نہیں جاتی۔ سلام اے آخری سلطان اقلیم امامت کے، سلام اے آخری سلطان اقلیم امامت کے، مدد فرمائیے باطل کی طغیانی نہیں جاتی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم ایک بار پھر پروگرام کے اختتام پر مہدی موعود قائم آل محمد حضرت امام زمانہ جلال اللہ تعالی فرج و شریف کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفید ہوئے ہوں گے، آپ سب کو خدا بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، بعض اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میزبان ہاشم علی کا سلام ایک بار پھر عرض ہے۔ تو سامعین، پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جامع جم: برطانیہ کے قرضے کی رقم پوری طرح سے ایران کے پاس پہنچ گئی ہے، اسے خرچ کرنے کے طریقے سے کسی کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ نیو یارک ٹائمز: دنیا کے کچھ علاقوں میں یوکرین کی جنگ کو صحیح سمجھا جا رہا ہے۔ اور روزنامہ العرب: خلیج فارس تعاون کونسل یمن کے بارے میں امن مذاکرات کا انعقاد کرے گی، ریاض میزبان ہوگا، حوثیوں کی شرکت کی امید کم۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ہمشہری: ایران اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو، حتمی معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ روزنامہ ہمشہری اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ان کی برطانوی ہم منصب لز ٹرس نے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کے نئے مرحلے پر اظہار مسرت کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں فروغ کی خواہش ظاہر کی۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں برطانیہ کی جانب سے ایران کے چار اشرے سے باقی قرضے کو ایران کی قوم کا حق قرار دیا اور اس کی ادائیگی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اعتماد کی بحالی سے تعلقات میں فروغ کی راہ ہموار ہوگی۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ویانا مذاکرات کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور حتمی معاہدے پر دستخط کی امید ظاہر کی۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے زور دیا کہ ہم حتمی معاہدے سے بے حد قریب ہیں، لیکن اچھے معاہدے کے حصول کو یقینی بنانے کا انحصار امریکہ کی جانب سے حقیقت پسندانہ رویہ اور غلط اور نئے مطالبات پیش نہ کرنے پر ہے۔ روزنامہ القدس العربی: اسرائیل پہنچنے کے فوراً بعد قحبہ خانوں میں کام کی دعوت دی جا رہی ہے، یوکرین کی پناہ گزین خواتین کی شکایت۔ روزنامہ القدس العربی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے ٹی وی چینل نمبر 12 نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے سے جان بچا کر بھاگنے والی یوکرین کی لڑکیوں اور عورتوں کو تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد انہیں قحبہ خانوں میں کام کرنے پر تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین کی پناہ گزین لڑکیوں کے تل ابیب پہنچنے پر کچھ مجرم انہیں جسم فروشی کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ یوکرین کی لڑکیوں کو گھر کے کرائے، کھانے پینے کے انتظام اور مہینے میں 1500 یورو کے بدلے قحبہ خانوں میں کام کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قحبہ خانوں کے بہت سے مالکوں نے یوکرین میں جنگی حالات کی وجہ سے وہاں کی 20 سے 30 برس کی لڑکیوں کے جعلی دستاویزات بنا کر انہیں اسرائیل پہنچایا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان: ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ خبریں: سندھ ہاؤس ہارس ٹریڈنگ کا مرکز، اراکین کی منڈیاں لگانا آئین کے خلاف ہے، فواد چودھری۔ اور ٹائمز آف انڈیا: یوکرین کے موضوع پر آسٹریلیا اور جاپان کے وزراء اعظم سے مودی کی گفتگو۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: تحریک عدم اعتماد کا سیاسی کھیل سپر اوور میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں تفصیلات کے ساتھ لکھتا ہے کہ سیاسی اور عوامی سطح پر یہ موضوع زیر بحث ہے کہ 27 مارچ کو وزیر اعظم کیا واقعی کوئی بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ سرپرائز کس کے لیے ہوگا، اپوزیشن کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ اس حوالے سے خدشات، توقعات اور امکانات پر قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسٹیج کے اطراف اور اجتماع کے مختلف مقامات میں قد آدم ٹی وی اسکرینیں لگانے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، جہاں سابقہ حکمرانوں اور متحدہ اپوزیشن کے موجودہ قائدین کی مبینہ بدعنوانیوں، بالخصوص عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے کے عوامل اور محرکات کے بعض وہ دستاویزی شواہد، اس کے کرداروں کے لین دین کے بصری منظر بھی دکھائے جائیں گے۔ روزنامہ قومی آواز۔ حجاب تنازع عبوری حکم کے بعد احتجاجاً امتحان ترک کرنے والی طالبات کو دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ روزنامہ قومی آواز نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کی وجہ سے امتحان ترک کرنے والی مسلم طالبات کو امتحان دینے کا ایک موقع اور فراہم کیا جائے گا، مگر یہ موقع صرف انہی طالبات کے لیے ہے جنہوں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری حکم سے قبل امتحان ترک کر دیا تھا۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق کرناٹک حکومت نے کہا ہے کہ جو طالبات عدالت کے عبوری حکم سے قبل حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کی وجہ سے امتحان نہیں دے سکی تھیں، انہیں ایک موقع اور دیا جائے گا۔ حکومت کا موقف ہے کہ امتحانات ہر کسی کی مرضی اور خواہش سے نہیں لیے جا سکتے، اس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے۔ سوالیہ پرچہ ایک پیٹرن پر مبنی ہوتا ہے اور اس تشخیص کے بعد کافی محنت لگتی ہے، لہذا امتحان کو اچانک اور کسی بھی وقت منعقد نہیں کیا جا سکتا۔ خیال رہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہننے کی اجازت طلب کرنے والی تمام عرضیوں کو خارج کر دیا تھا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی اہم سرخیاں۔ ارنا، یمن پر پھر سعودی عرب نے بمباری کی۔ وائی جے سی، اگر عراق صہیونیوں کے ٹھکانوں کو تباہ نہیں کرے گا تو ہم پھر سے جواب دیں گے، جنرل رمضان شریف۔ اور سومریا نیوز، عراق میں حکومت کی تشکیل کا معاملہ، 200 اراکین نے پارلیمنٹ کے ساتھ نئے اتحاد کا اعلان۔ سامعین، یہ تھیں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں، اور اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام گھر اور گھرانہ۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں گھر اور گھرانے کی بہتری کے لیے مثبت سوچ کی کیا اہمیت ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ انسان کی شخصیت پر 3 عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، ذاتی، خاندانی اور سماجی۔ سماجی ماہرین کے مطابق انسان کی شخصیت کی تعمیر میں خاندان کے اثرات بہت نمایاں اور دیر پا ہوتے ہیں۔ بچہ اپنے گھر سے سب کچھ سیکھتا ہے، انسان کو دوسرے انسان اور معاشرے سے کس طرح کا تعلق اور رویہ رکھنا چاہیے، بچہ اسے اپنے گھر کے ماحول سے لیتا ہے۔ اگر گھر اور گھرانے کا ماحول صحیح اور مطلوبہ ہو تو بچے میں اعتماد، محبت، ایثار، قربانی، خود مختاری، ذمہ داری کا احساس اور دوسرے افراد سے مل کر کام کرنے کی صلاحیتیں اور اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر گھر کا ماحول صحیح نہ ہو تو بچے کی شخصیت کے بہت سے پہلو ناپختہ اور نامکمل رہ جاتے ہیں اور وہ مستقبل میں معاشرے کے لیے زیادہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ سماجی ماہرین کے مطابق انسان کی شخصیت کی صحیح تربیت کا بہترین دور بچپن کا دور ہوتا ہے۔ اس دور میں بچے پر جتنی توجہ دی جائے گی وہ بچہ مستقبل میں اسی طرح کے نتائج کا حامل ہوگا۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی تک کا دور عام طور پر سیکھنے کا دور ہوتا ہے۔ بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس نے بچپن اور لڑکپن میں اپنے گھر کے ماحول سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے اس کا عملی اظہار شروع کر دیتا ہے۔ فرزند رسول امام زین العابدین باپ پر بیٹے کے حقوق کے حوالے سے فرماتے ہیں، باپ بچے کا ذمہ دار ہے اور اس کو ادب و آداب سکھانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ باپ اپنے فرزند کو خدائی تعلیمات سے آگاہ کرے اور اسے اپنی دینی ذمہ داری کی ادائیگی پر متوجہ کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فرزند کی باہدف، شیریں اور خوش و خرم زندگی کے لیے اس کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے۔ اسلام میں خاندان کو بنیادی اکائی کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ انسان کی شخصیت خاندان سے ہی پروان چڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ثقافت میں خاندان کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بچہ اپنے خاندانی ماحول میں صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ خاندان میں میاں اور بیوی کو خاندان کے دو بنیادی ستون قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ازدواجی زندگی کے آغاز اور شریک حیات کے انتخاب پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا شریک حیات ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مرد کی خوشبختی ایک بہترین اور شائستہ اہلیہ کا وجود ہے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں چار طرح کے خاندانوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ دو طرح کے خاندانوں کے بارے میں گزشتہ پروگراموں میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ آج بقیہ دو کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خاندان کی ایک قسم یہ ہے کہ اس میں شوہر ایک سرکش اور باغی صفت ہے اور بیوی مومن و صابر ہے۔ دوسرا خاندان وہ ہے جس میں عورت سخت گیر اور نافرمان ہے اور مرد با تقوی و با فضیلت ہے۔ قرآن پاک نے مختلف آیات میں خاندان کے حوالے سے ہدایات فرمائی ہیں۔ سورہ طور کی آیت نمبر 26 میں اشارہ ہوتا ہے کہ مردان خدا وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور اپنے خاندان کے حوالے سے لا تعلق نہیں رہتے۔ قرآن پاک اپنے مخاطبین سے کہتا ہے، گھر کے ماحول کو ہر طرح کی برائیوں، آلودگیوں اور بدی کے امور سے بچاؤ اور غیر صحت مند اقدامات سے خاندان کو دور رکھو۔ قرآن خاندان کے ایک ایک فرد کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کی تعلیمات سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اگر ان ہدایات پر عمل نہ کیا جائے تو گھر اور گھرانے کے مقدس ادارے کو ایسا سخت نقصان پہنچے گا جس کا ازالہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کی روشنی میں تیسرے قسم کا خاندان وہ ہے جس میں میاں اور بیوی دونوں خباثت اور بدی کے امور میں ہم فکر اور ہم آہنگ ہیں۔ اس کی ایک تاریخی مثال ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہے۔ ابو لہب حضرت عبد المطلب کا فرزند اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ وہ رسول خدا اور اسلام و مسلمین کا سخت ترین دشمن تھا۔ ابو لہب بنی ہاشم کے نجیب و شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن برے اور بد عنوان کفار و مشرکین کی صحبت نے اسے اسلام اور اپنے بھتیجے کا سخت دشمن بنا دیا تھا۔ ابو لہب ایک بد اخلاق، بدتمیز اور منہ پھٹ شخص تھا۔ وہ تمام کفار سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی ایک بدتمیز، بد اخلاق اور کینہ پرور خاتون تھی۔ یہ خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے میں آباد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کے گھر کی ہر خبر کو بڑی آسانی اور جلدی سے حاصل کر کے کفار و مشرکین تک پہنچا دیتا تھا۔ ام جمیل ابو لہب کو ہمیشہ رسول خدا کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس ملعونہ عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک تبدیل کر رکھا تھا اور برے برے القابات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی تھی۔ یہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گھٹیا اور پس جملے بولنے سے بھی دریغ نہ کرتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی جنگل و صحرا سے ایندھن اکٹھا کر کے اس کے اندر کانٹے چھپا کر لاتی تھی اور ان کانٹوں کو رسول خدا کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ قرآن پاک نے اس کی ان حرکات کی باقاعدہ منظر کشی کی ہے۔ اس کے بچھائے کانٹے رسول خدا کے پاؤں کو زخمی کر دیتے۔ یہ عورت اپنے اس کام میں اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ اسے سر پر ایندھن اٹھانے والی عورت کے لقب سے پکارا جاتا۔ ابو لہب بھی اپنی جہنمی بیوی سے کم نہ تھا۔ وہ رسول خدا کو دیکھ کر آپ کا پیچھا کرتا اور آپ پر مٹی اور کنکریاں پھینکتا۔ ان دونوں میاں بیوی کا سب سے بڑا ہدف رسول خدا کو تکلیف پہنچانا تھا۔ اس جہنمی جوڑے کے بارے میں قرآن پاک کی ایک سورہ نازل ہوئی اور اسے تبت ابی لہب یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی مختصر ہے لیکن اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ کی گھٹیا حرکات کا اجمالی انداز سے ذکر ہوا ہے۔ بظاہر مختصر یہ سورہ اس میاں بیوی کی طویل داستان کو بیان کرتی ہے جو اپنی گھٹیا پست اور بری حرکات کی وجہ سے معاشرے میں معروف تھے۔ ابو لہب کی یہ گھٹیا حرکات اس کی خاندانی عظمت و جلال پر غالب آ گئیں اور اچھے خاندان سے تعلق کے باوجود بھی وہ رسول خدا کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں ناکام ہوا اور اس کی سماجی حیثیت اور سماجی تعلقات ذرا برابر کام نہ آئے اور وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ سورہ مسد یا سورہ لہب میں آیا ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ ہی اس کا مال ہی کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے۔ قرآن میں جس چوتھے خاندان کا ذکر ملتا ہے وہ خاندان ہے جس میں میاں بیوی دونوں خوبیوں اور خدا کی اطاعت و بندگی میں ہم آہنگ۔ اس طرح کے خاندان کا مثالی اور اعلی نمونہ علی و فاطمہ کا مقدس و متبرک جوڑا ہے۔ ان دونوں کی زندگی ہر نئے جوڑے کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے اظہار عشق و محبت ایک ایسا عمل ہے جس پہ اسلام نے سخت تاکید کی ہے۔ عشق و محبت سے عاری خاندان بہت جلد کمزور اور ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے اظہار محبت کرنا ایک اچھے خاندان کی صفات میں سے ہے اور اس سے خاندان مزید مستحکم و مضبوط ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا سرسری جائزہ لینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کس قدر احترام، محبت اور عشق کے قائل تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے، میری روح و جان آپ پر فدا ہو اور میری روح و جان آپ کی بلاؤں اور مصیبتوں کے سامنے سپر اور ڈھال بنے۔ ایک اور مقام پر ملتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میری نگاہ جب فاطمہ پر پڑتی ہے تو میرے تمام دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس جوڑے کی کامیاب و کامران زندگی کی گواہی سورہ دہر کی آیات میں موجود ہے۔ سمجھ خاندان کا ایک اہم ترین فریضہ اخلاق و اقدار کی پرورش اور اسے نئی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ اخلاق اور خاندان کا تعلق لازم و ملزوم ہے۔ انسان ایک پرامن، تعمیری اور بہترین اقدار کے حامل گھر اور گھرانے میں کمال کا حصول کر سکتا ہے اور اس کی زندگی کی روش گھر اور گھرانے میں ہی تشکیل پانا شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقی انسان کمال کا متلاشی ہے۔ گھرانے کا ماحول اس راستے کو متعین کر سکتا ہے۔ انسان کے بنیادی نقائص خاندان کے ماحول میں دور ہو جاتے ہیں اور خصوصیات بھی گھر کے اچھے ماحول میں پروان چڑھتی ہیں اور اس کے آثار ساری زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ گھرانے میں حاصل ہونے والی خصوصیات انسان کی زندگی کا جز بن کر اس کی پہچان بن جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ریاضی کا ماہر اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ اگر مرد اور عورت اچھے اخلاق سے آراستہ ہوں گے تو ان کو ایک کے عدد سے لکھا جائے گا، اور اگر وہ خوبصورت ہوں گے تو اس ایک کے آگے ایک صفر کا اضافہ ہو جائے گا، جس سے وہ عدد 10 بن جائے گا۔ اگر وہ خاندان مالدار ہوگا تو ایک صفر اور بڑھ جائے گا تو ان کے نمبر 100 ہو جائیں گے۔ اگر یہ خاندان اچھے اصل و نسب کا مالک بھی ہوگا تو ایک صفر اور بڑھ جائے گا تو ان کے نمبر 1000 بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر اخلاق کا عدد 1 اس 1000 میں سے نکال دیا جائے تو باقی 3 صفر رہ جائیں گے، اور صفر جمع صفر اور صفر ضرب صفر صفری ہوتے ہیں۔
Thank you.